الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اور قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
بزرگ دوست نے ان کے پاس کچھ سونا بطور امانت رکھوایا اور وہ یمن کی طرف سفر کے لیے چلے گئے۔ جب ان کے دوست واپس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ انتقال فرما گئے۔ تو ان کے دوست کا کہنا ہے کہ میں نے اس بزرگ کی اولاد سے امانت کے بارے میں معلومات کی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ چنانچہ میں رنجیدہ اور غمگین ہو کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں سارا ماجرا پیش کیا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اس وقت جب مطاف خالی ہو گیا، انہیں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے والے عبادت کرنے والے جا چکے ہوں، مطاف خالی ہو، مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ تو جب مطاف خالی ہو جائے تو رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنا، اے فلاں جس بزرگ کے پاس تم نے امانت جمع کروائی ہے ان کا نام لے کر ان کو پکارنا، اگر وہ واقعی اللہ والے ہوں گے تو اس کی روح تم سے بات کرے گی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی روحیں رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان شب جمعہ کو مجتمع ہوتی ہیں۔ تو وہ صاف بیان کرتے ہیں کہ جب شب جمعہ آئی تو آدھی رات کے بعد میں رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اپنے اس بزرگ دوست کو آواز دی تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ صبح میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ شاید جس کو تم بزرگ سمجھتے تھے وہ بزرگ نہیں تھے اور وہ شاید عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو ایسا کرو کہ اب تم ملک یمن جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے برہوت، اس برہوت کنویں میں ان لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں جن کو عذاب دیا جاتا ہے اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے۔ آدھی رات کے وقت تم اس کنویں پر پہنچ کر اپنے اس دوست کو آواز دو۔ چنانچہ وہ صحابہ یمن پہنچے اور چاہے برہوت پر آدھی رات کے وقت بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لایا گیا ہے اور ان دونوں کو اس کنویں میں اتارا گیا ہے اور وہ روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کون ہے. ایک کہتا ہے فنا ظالم کی روح ہوں, میں بادشاہ کا گارڈ تھا, پہرا دیا کرتا تھا اور حرام کھاتا تھا, چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا جس میں مجھے عذاب دیا جاتا ہے. اور دوسرے نے کہا میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں, میں بھی گناہگار اور ظالم شخص تھا, مجھے بھی اس کنویں میں عذاب کے لیے لایا گیا. یہ معاملہ دیکھ کر شدت خوف سے میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا. مزید وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ہمت جمع کر کے اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا اور زور سے پکارا اپنے اس دوست کا نام لے کر, تو اس نے بڑی مریل اور دکھ بھری آواز میں جواب دیا لبیک, یعنی میں موجود ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ اے بھائی میری وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تمہارے سپرد کی تھی؟ تو اس نے کہا وہ امانت فلا فلا جگہ فلا دروازے کے نیچے دفن ہے. پھر میں نے پوچھا کہ بھائی تم تو بڑے نیک آدمی تھے, آخر ایسا کون سا گناہ تم سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کی وجہ سے پھنس گیا, کیونکہ میری ایک بہن تھی جو غریب اور محتاج تھی اور وہ عرب ممالک سے دور عجم میں رہتی تھی. میں اس کی غربت اور تنگ دستی کے باوجود اس کی کوئی فریاد میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور یہاں مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گیا اور میں عبادت میں لگ گیا, اور اتنے عرصے تک نہ میں نے اپنی بہن کے کھانے پینے کی فکر کی, نہ اس کی کوئی پوچھ گچھ کی, نہ اس کو خط لکھا, نہ اس کی کوئی معلومات کی, میں لاپرواہ ہو گیا. پھر جب میرا انتقال ہو گیا تو اس قطعے رحمی کے بدلے, یعنی اس رشتے داری کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے میرے پروردگار عز و جل نے مجھ پر ناراضگی فرمائی اور اس نے مجھ سے پوچھا تو اسے کیسے بھول گیا؟ وہ ننگی رہی تو کپڑے پہنتا رہا, وہ بھوکی رہی اور تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا, وہ پیاسی رہی اور تو سیراب رہا. قسم ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی, میں رشتے داری کاٹنے والے پر رحم نہ کروں گا, لے جاؤ اسے اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو. چنانچہ حضرت ملک الموت علیہ السلام مجھے یہاں لے آئے. اب اس جگہ مجھے عذاب دیا جاتا ہے, اے بھائی تم میری مدد کرو, میری بہن کے پاس جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ وہ مجھے معاف کر دے. اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی مجھ پر رحم فرما دے گا, کیونکہ باقی میرا معاملہ صاف ہے اور میرے ذمے گناہ نہیں, بس یہ گناہ جو ہے اس نے مجھے پھنسا دیا کہ میں نے اپنی بہن کا خیال نہیں رکھا. پیارے پیارے اسلام بھائیو, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قطعِ رحمی کس قدر زبردست گناہ ہے جس کے بارے میں ہمارا شاید تصور بھی نہ ہو. تو جو دل ارحام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہر حالت میں حسن سلوک کرنا ہوتا ہے. یہ ذل ارحام ان کو کہتے ہیں جن کا ہمارا یعنی کہ پیٹ کا رشتہ ہو, قریبی رشتہ ہو, جیسے بھائی بہن کا رشتہ, ماں باپ اور اولاد کا رشتہ, اور دادا دادی پوتا پوتی کا رشتہ, نانا نانی نواسا نواسی کا رشتہ, خالہ چچا پھوپھی, یہ رشتے جو ہیں یہ ان کے جو اصل اور فرع یہ سب ذل ارحام کہلاتے ہیں. ہاں باقی جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں نا, سسرال ہے جیسے, یا اس طرح کے دور دور کے رشتے دار, چچا داد مامو داد, تو یہ ذل ارحام نہیں کہلاتے ہیں. بھتیجا ہے تو وہ ذی رحم ہے, چچا ہے, تایا ہے, پھوپھی ہے, تو یہ ذل ارحام, خالو ذل ارحام میں نہیں ہے, پھوپھا بھی ذل ارحام میں نہیں ہے, کہ یہ تو ضمنی رشتے شادیوں کے بعد قائم ہوئے. تو بہرحال ذل ارحام, اب اس میں زیادہ قریب ترین جو ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے یا بھائی بہنوں کا رشتہ ہے, تو ان رشتے داروں سے یا خالہ سے یا چچا سے, یہ بھی رشتے قریبی ہیں, بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا عبادت گزار شخص اور پرہیزگار آدمی جو مکہ مکرمہ میں رات گئے تک عبادت کرتا رہتا تھا اور اس کی بہن عرب شریف سے دور عجم میں رہا کرتی تھی، وہ غریب تھی۔ اس نے اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو خط نہیں لکھتا تھا، اس کی پوچھ گچھ نہیں کرتا تھا، اس کو خرچی نہیں بیچتا تھا، اور وہ بیچاری غریب تھی، مسکین تھی، تو یہ پرواہ نہیں کرتا تھا بلکہ عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، حالانکہ اس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا، صرف یہی گناہ تھا۔ اتنا عبادت گزار اور خوف خدا والا شخص لاپرواہی کی وجہ سے اپنی بہن کی خدمت نہ کر سکا، اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، اور اس وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو سائیں بھائیوں، مقام غور ہے، مقام عبرت ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں اور ان قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، وہ عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لہذا بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے تو عافیت اسی میں ہے کہ آپ اس کو فوراً راضی کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ فوری طور پر ان کے قدموں میں گر کر یا کسی طرح بھی ان کو منع کر ان کو راضی کر لیں۔ اگر آپ نے ان کو راضی نہیں کیا، وہ آپ سے ناراض رہے، تو قیامت کے دن آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو قرابت یعنی قریبی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا اللہ میں تجھ سے قطعِ رحمی کی پناہ چاہتی ہوں، یہ رشتہ داری توڑنے کی میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، اور جس نے تجھ سے تعلق کاٹا، رشتہ کاٹا، تو میں اس کو قطع کر دوں گا؟ تو رشتہ داری نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو مطلب رشتہ داری کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قطع فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے پھر 26 پارے کے 7 رکوع کی یہ آیت تلاوت کی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، ترجمہ ایک قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ اس آیت مقدسہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت ہے کہ جو لوگ اقتدار ملنے پر فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اور اپنے رشتے کاٹ دیتے ہیں، رشتے داروں کو رشتے داری قطع کرتے ہیں۔ رشتے داری قطع کرنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ جا آج سے تو میری ماں نہیں ہے اور تو میری بہن نہیں ہے، مطلب اس کو ستانا، اس کے حقوق جو ضروری ہیں وہ ادا نہ کرنا۔ جیسے اس شخص کا بھی سنا کہ وہ غریب تھی تو اس نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اس کا خیال نہیں کیا، اس کی معاونت نہیں کی، امداد نہیں، لاپرواہ ہو گیا اور عبادت میں مشغول رہا۔ تمہارا یہ کہ رشتے داروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ماں باپ کا تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر گنتی میں اتنے قطرے گریں گے جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور مزید فرمایا ماں باپ کے نافرمان کو جب اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اپنے ماں باپ اور عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا ذہن بنائیے۔ اگر رشتہ داروں میں ناچاکی ہے اس کو دور کیجئے، تھوڑے چھوٹے باپ کے بن جائیے۔ نہیں، میری خالہ نے مجھے دعوت نہیں دی، میں بھی اس کو دعوت نہیں دوں، اس نے نہیں دی کوئی بات، آپ دے دیجیے۔ تو انشاءاللہ اس طرح صلح کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ آپ خود چلے جائیے اور معذرت کر لیجئے، معافی طلب کر لیجئے، تو ان کے دل میں اگر کوئی ایسی بات تھی تو انشاءاللہ نکل جائے گی، ورنہ پھر آخرت کے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغاوت اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کاٹنا دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد میں ہے انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مگر رشتہ داری کاٹنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واقعہ ہے، جبریل امین 15ویں شعبان کی شب میرے پاس آئے اور بتایا کہ آج کی رات اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے مگر مشرک کینہ پرور یعنی کینہ رکھنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا، تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شرابی ان کو نہیں بخشا جاتا، معاذ اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا ہماری محفل میں نہ بیٹھے، تو مجلس میں سے ایک جوان اٹھ کر اپنی خالہ کے یہاں چلا گیا کیونکہ اس کا خالہ کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، چنانچہ خالہ کے پاس جا کر اس نے معافی مانگ لی اور دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، خالہ اور بھانجے میں صلح ہو گئی۔ چنانچہ معافی تلافی کرنے کے بعد وہ نوجوان پھر بارگاہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا جس میں رشتہ داری کاٹنے والا موجود ہو۔ لیکن اب تو خیر وہ تائب ہو چکے تھے، لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ جو بدنصیب اپنی خالہ سے، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے لڑ کر بیٹھا ہے، ماں باپ کا دل دکھا کر بیٹھا ہے اور اس کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں، اپنی انا کی وجہ سے یا بھائی بہن میں ناچاکی تھن گئی، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو اس طرح لڑائی کرتے ہیں آپس میں اور خانہ جنگی اور رشتہ داری کاٹ دیتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ جھک جائیے، کوئی بات نہیں، اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتی آپ کی منتیں کرنے، معافیاں مانگنے، پیر پکڑنے، منتیں کرنے، گڑ گڑانے سے بھی اگر سامنے والا راضی نہیں ہوتا، خالہ معاف نہیں کرتی، ماموں آپ کو معاف نہیں کرتا، تو انشاءاللہ
آپ بری ہو سکیں گے، آپ کوشش جاری رکھیں، اس کے باوجود بھی ان کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کی رعایت کریں، ان کے پاس تحفہ بھیجیں، ان کو اپنے یہاں کوئی تقریب ہو تو دعوت بھیجیں، تو کبھی نہ کبھی ان کے دل میں رحم آ ہی جائے گا، لیکن آپ کریں تو صحیح کوشش، آپ قدم تو اٹھائیں، انشاءاللہ منزل بھی مل جائے گی، آپ قدم ہی نہ اٹھائیں اور خالی یہ بڑبڑاتے رہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے، میں نے تو اتنی بھلائی کی لیکن بھلائی کے بدلے اس نے مجھے بھالے دیے اور یہ کیا وہ کیا، یہ سب شیطانی داؤ ہوتے ہیں اور شیطان اس طرح کی باتیں کہلوا کر اپنے اندر ضد پیدا کروا دیتا ہے، انا پیدا کر دیتا ہے اور بندہ اکڑ کر رہ جاتا ہے اور یہ خوش فہمی میں ہو جاتا ہے کہ میں نے بھلائیاں کی اور اس لیے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو بہرحال جھکنا چاہیے اگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح محفل سجائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں رشتہ داری کاٹنے والے کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جو رشتہ داری کاٹتا ہے اس پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، گویا اگر وہ یہاں رہے گا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پتا چلا کہ جس مجمع میں، جس اجتماع میں، جس مجلس میں، جس محفل میں ایسا بدنصیب شخص موجود ہو کہ جس نے رشتہ داری کاٹی ہے، خالہ سے جھگڑا لے بیٹھا ہے، ماموں سے لڑائی کر ڈالی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو ایسا شخص اگر موجود ہے تو سارے اجتماع کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو ایسا شخص کتنا منحوس ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے دوسری قوم بھی نقصان میں رہتی ہے، مختلف گناہوں کے وبال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے، تو چاہیے کہ جس نے رشتہ داری کاٹی ہے، جو مطلب خاندان سے بھڑ گیا ہے، وہ جھک جائے اور معافی تلافی کر لے، اسی میں اس کی بھی عافیت ہے اور دوسروں کی بھی بھلائی۔ مسلم کی روایت ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے معلق ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ عز و جل اسے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا مجھ سے قطع تعلق کیا اللہ تعالی اس سے کاٹے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ فرما رہے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی رشتہ داری کو، جس نے صلہ رحمی کی یعنی رشتہ داری کو برقرار کیا، اپنے رشتہ دار پر احسان کیا، جس نے صلہ رحمی کی نے اس نے سلوک کیا اپنے رشتہ داروں سے، میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جس نے قطع رحمی کی اپنے رشتہ داروں سے بد سلوکی کی اسے میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے یہ معنی نہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے تو میل ملاپ برقرار رکھے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات کاٹ چکے ہوں ان سے بھی میل ملاپ برقرار رکھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان لوگوں میں سے مت بنو جو کہتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر وہ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ تم اس بات کی عادت بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تب بھی بھلائی کرو، اور اگر وہ زیادتی کریں تو تم زیادتی مت کرو۔ جیسے بے وقوف لچے قسم کے گنڈے ٹائپ کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں اور برے کے ساتھ برے ہیں، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، تو عقل مند کبھی ایسی بات نہیں کرتا، شریف آدمی کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، شرافت یہی ہے کہ جو ہم سے کاٹے ہم اس سے جوڑیں۔ جیسا کہ بڑی پیاری روایت ہے، سب سے بہترین صدقہ اس رشتہ دار کو کچھ دینا کہ جو مطلب بغض و کینہ رکھتا، یعنی جو رشتہ دار ہم سے دشمنی رکھ رہا ہو، ہم پر کار کھاتا ہو، اس کو کچھ دے دینا، نے اس کو تحفہ دیا، ہدیہ کیا، اگر حقدار ہے تو اس کو زکات دے دی جبکہ وہ زکات کا اہل ہو۔ تو بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنے اس رشتہ دار کو دینا ہے کہ جو مطلب ہم سے دشمنی رکھتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو رشتہ دار تجھ سے تعلق کاٹے تو اس سے تعلق جوڑ۔ ایک حدیث شریف میں آیا جس میں یہ تین صفات پائی جائیں گی اس کا حساب بہت آسان ہوگا، بروز قیامت اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین صفات، وہ تین خوبیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو تجھے محروم رکھے تو اسے دیتا رہے، نمبر دو جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑتا رہے، نمبر تین اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا رہے، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ کہاں ہے؟ شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہے، کہنے والے ہیں نا بے وقوف۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند ہے، کتنے عقل مند ہیں، کتنی پیاری بات فرمائی، جنت میں جانے کا کتنا حسین اور میٹھا میٹھا نسخہ میں عطا فرمایا کہ جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، تیرا ٹھکانہ جنت میں۔ یہ کام جاری رکھ اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو پتا چلا یہ بالکل غلط ہے، جیسے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، پتھر کا جواب پھول سے دیں تو پھر کامیابی ہے۔
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباب دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔
تو ہم تو اس کے غلام ہیں کہ جنہوں نے خون کے پیاسوں کو معافی عطا کر دی۔ مکہ مکرمہ میں خون کے پیاسے جمع ہوئے تھے نا، تھر تھر کانپ رہے تھے کہ شاید ہماری گردن اڑا دی جائے گی، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور گالیاں دینے والوں سے انتقام نہیں لیتے تھے بلکہ ان کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں،
بد کریں ہر دم برائی میرے آقا، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا
ہم با میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میں اس کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتے تھے، آپ نے اپنی نفس کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دینا اور عطائیں کرنا یہ ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو معاف کر دینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رشتے داری کاٹنا یہ بہت بڑی آفت اور بہت بڑا وبال ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی، جو رشتے داری کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو رشتے داری کاٹتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، بلکہ ایسا محفوظ شخص اگر کسی اجتماع میں شریک ہو جائے تو وہاں دعا قبول نہیں ہوتی، وہاں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ رشتے داری کاٹنے والا یہ کتنا بڑا بدنصیب شخص ہے۔ تو انا کا مسئلہ نہ بنائیے، اگر آپ کی والدین سے ناراضگی ہے تو ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ان کو راضی کر لیں، ورنہ تباہی آپ کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی بہن سے ناراضگی ہے اس کو بھی منا لیجئے، اگر آپ کی خالہ ماموں چچا سے ناراضگی ہے تو ان کو بھی راضی کر لیجئے، تو اس سے آپ کا خاندان بھی ہرا بھرا ہو جائے گا، محبتیں پلٹ کر آ جائیں گی، گئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی اور آپ کا ویران اور اجڑا ہوا چمن خوشیوں کا ہرا بھرا گلشن ہو جائے گا۔ تو ہمت کیجیے، تھوڑی سی شرم آئے گی جھجک اڑائیے اور خود آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے کہ جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے، اکڑنے والا ناکام رہتا ہے۔ تو اکڑیے نہیں بلکہ جھکیے، ایک بار جھکیے، دو بار جھکیے، سو بار جھکیے، ہزار بار جھکیے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہتری ہی بہتری ہوگی۔ آپ نرمی کریں گے، اچھائی کریں گے، اپنے عزیزوں کی اچھائی بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کی بھلائی ہوگی۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص بڑا محبت والا اور میٹھا بولا تھا، بڑا نرم دل اور خوش خو تھا، اپنے دشمن کی بھی برائی نہیں کرتا، اپنے دشمن کا بھی تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا، الحمدللہ دنیا میں میں کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، سب کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرتا تھا، تو میرے ساتھ بھی اچھائی کی گئی۔ اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا اس وجہ سے آپ نے قطع تعلق کیا تو الگ بات ہے۔ اگر میری مراد یعنی کہ ذاتی جو ناراضگیاں اور چپکلشیں اور رنجشیں ہوتی ہیں یہ، ہاں اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک تو کرنا ہوگا ماں باپ کے لیے۔ یہ یہاں تک کہ اگر والد ہے مثلا اندھا ہے، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ کافر باپ اندھا ہے، کہتا ہے مندر لے جاؤ، تو اب مندر اس کو نہیں لے جائیں گے، لیکن آپ کو کہے کہ مندر سے مجھے روزانہ گھر اتنے بجے پہنچا دیا کرو، تو مندر سے اس کو گھر لانا پڑے، یہاں اطاعت کرنی۔